اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے بارے دیگر بلند تر صلوات،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم،
تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے بارے دیگر بلند تر صلوات،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم،
برائے شہزادی کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا بلند تر صلوات،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم،
سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد،
اللهم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردوية وجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم،
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من كرب العظيم، تمام حمد و ثناء ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں، وہ پروردگار جو سب کی ندا پر لبیک کہنے والا ہے، پروردگار جو ہر دل کے حالات کو جاننے والا ہے، وہ رب جو سب کی مشکلوں کے وقت میں فریاد رس ہے، خدا اندی مطال کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر توفیق عطا کی، ایسی زندگی عطا کی جس میں ہم اور آپ محرم الحرام کے مہینے میں عزائے سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کو منعقد کریں اور برپا کریں. محرم الحرام اسلامی مہینہ پہلا مہینہ سال کا آغاز ہو رہا ہے, اور اس پر شہزاد پر جب بھی مجلس پڑی تو پہلی مجلس جو تمہینی مجلس ہوتی ہے, آج کا دن کیونکہ سال کا پہلا دن ہے, مہینے کا پہلا دن ہے, اور پوری دنیا میں یہ دستور ہے کہ جب بھی نیا سال ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. نئے سال کے آغاز پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں, نئے سال کے آغاز کے موقع پر لوگ مختلف رسومات برپا کرتے ہیں, لیکن ہم اہل تشریف امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اپنے سال کا آغاز غم سے کرتے ہیں, اپنے سال کا آغاز سوگ سے کرتے ہیں, عزا سے کرتے ہیں, اور ہم نے یہ سلیقہ یہ طریقہ اپنے ائمہ اطہار سے سیکھا. ائمہ اطہار علیہ السلام خصوصاً امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے وفاتی میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم, تمام ائمہ کا یہی شیوا تھا, لیکن ذکر کر رہی ہوں صرف امام رضا علیہ السلام کا, کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا, آپ سب نے بھی اس احساس کو یقیناً کل رات میں کیا ہوگا, جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے دل میں سوگ پیدا ہوتا ہے, دل میں گداز کا احساس ہوتا ہے, دل میں غم کا احساس انسان محسوس کرتا ہے. بس یہ قلب انسان محزون ہوتا ہے جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے, کیونکہ محرم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے. امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کہ جب بھی محرم کا چاند دیکھتے تھے امام محزون ہو جاتے تھے, اور اپنے گھر والوں کو تعلیم کرتے تھے کہ اب غم کا آغاز ہے. ہم اور آپ اکثر ایسا ہوتا ہے, کبھی خیال نہیں رہتا تو مسکرا کر یا ہنس کر بات کر لیتے, کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو بتانا پڑتا ہے, یاد دلانا پڑتا ہے کہ یہ غم کے دن. لیکن امام رضا علیہ السلام کبھی مسکراتے نہیں تھے, کبھی بھی امام تبسم نہیں کرتے تھے. ہنسنا دور کی بات ہوتی ہے, تبسم کرنا یعنی لبخند, تبسم بہت معمولی سی ہنسی. امام رضا علیہ السلام اس مہینے کو ایسے مناتے تھے, اور خصوصاً جب یوم عاشورہ آتا ہے, روزے عاشورہ آتا ہے, تو اس دن غم میں شدت پیدا ہو جاتی. آستینیں چڑھانا, سر کے اوپر خاک ڈالنا, یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت, اپنے امامے کو اتار دینا, یہ غم کی علامت ہے عربوں کے درمیان, اور ائمہ اطہار علیہ السلام اس طرح سے سوگواری کرتے تھے. محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں تمام علماء نے کہا ہے, خصوصاً امام خمینی کا بھی قول ہے کہ محرم اور سفر ہے جنہوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا. یہ دو مہینے ایسے مہینے جس کی وجہ سے دین کی بقا ہے. اگر یہ دو مہینے نہ ہوتے اور اس میں سوگواری نہ ہوتی, اس میں ذکر ائمہ اطہار نہ ہوتا, تو دین بھی باقی نہیں رہتا. جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دین کو بچایا تھا, آج امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اس سوگ کو منا کر, عزا کو منا کر, اور مجالس کو برپا کر کے عزاداری کے ذریعے دین کو بچا رہے ہیں. پروردگار عالم ہمیں ان ایام کی اہمیت کو سمجھنے کی اور ویسے ہی منانے کی جیسا کہ ائمہ اطہار چاہتے ہیں توفیق عطا کی. جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا تھا رسول اللہ, کیونکہ یہ سال کا پہلا دن تھا, درود بھیجے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم ایک دعا کرتے ہیں پہلے دن, جو وفات الجنا میں لکھی ہوئی ہے, اور ہر سال تبرکن اس دعا سے اپنے عشرے کا آغاز کرتے ہیں. نبی اکرم نے اس دعا میں تین نکات کو اللہ تعالیٰ سے طلب کیا, بہت مختصر بیان کروں گی, ہر سال یہاں پر ذکر کرتی ہوں, شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہو کہ وہ تین نکات کیا تھے, ہے کسی کے ذہن میں, تاکہ مجھے احساس ہو کہ کچھ لوگوں کو مجالس سن کر یاد بھی رہتا. اور تذکر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں نہیں ہے تو اس کے لیے یاداوری ہو جائے، یا اگر ذہن میں کچھ مبہم چیز ہے تو اور پختہ ہو جائے۔ نبی اکرم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میں بھی اپنی مجلس کا آغاز اسی دعا سے کرتی ہوں کہ بارِ الٰہ اس سال میں ہمیں شر شیطان سے محفوظ رکھ، کیونکہ جب سال شروع ہوتا ہے جو ہم دعا کرتے ہیں تو 365 دن اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ ہم اللہ سے طلب کرتے کہ بارِ الٰہ ہمارا سال ایسا گزرے، آج پہلا دن ہے، کہ ہم اس پورے سال میں خصوصاً ایام عزا میں جب بہرحال باہر سے اور اندر سے شیطانی وسوسوں کا احتمال ہے، امکان ہے، خدایا ہمیں شر شیاطین سے، چاہے وہ شیاطین جنی ہو، انسی ہو، ابلیس ہو، ابلیس کے کارندے ہو، خداوندہ تمام شیاطین سے محفوظ رکھ۔ اور دوسرا نقطہ، نبی اکرم نے فرمایا بارِ الٰہ مجھے نفس کے بہکاوے سے، جو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، برائی کی طرف حکم دیتا ہے، محفوظ رکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل بھیجے گا، اللہ کے نبی جن پر ہماری جانیں قربان ہوں، خدا لعنت کرے ان لوگوں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کو نہیں سمجھا، ان کی ناموس کی حد تک کی حرمت کی ہے، پروردگار ان ہاتھوں کو توڑ دے، خداوندہ انہیں نیست و نابود فرما جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ نبی اکرم پروردگار عالم سے دعا کرے کہ خدایا مجھے نفس کے بہکاوے سے، جو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، محفوظ رکھ۔ اور رسولی کی حدیث ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے، کیونکہ نفس ہی ہے جو انسان کو خواہشات کی طرف راغب کرتا ہے، اور کبھی انسان لالچ کی وجہ سے، کبھی انسان حسد کی وجہ سے، کبھی انسان حرص کی وجہ سے، کبھی انسان بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، کبھی تکبر کی وجہ سے، مختلف نفسانی برائیوں کی وجہ سے اپنے ہی ہاتھوں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرنی چاہیے، خصوصاً اس پہلے دن، کہ بارِ الٰہ ہمیں اپنے نفس کے ہاتھ سے، جس کے بارے میں قرآن نے بھی کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف کی ابتدائی آیات میں، کہ جب حضرت یوسف زلیخا کے دام سے بچے تو انہوں نے اپنے لیے بھی یہی کہا کہ میرا رب ہے جس نے مجھے محفوظ رکھتا ہے اس بلا سے، شیطان کے شر سے اور زلیخا کے شر سے، ورنہ نفس تو انسان کو برائی ہی کی طرف بہکاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ بس پہلے دن ہم دعا کرتے ہیں کہ بارِ الٰہ ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اور دوسرا نقطہ جس کی دعا رسول اللہ نے فرمائی، تیسرا نقطہ نبی اکرم فرما رہے اس تیسرے نقطے میں کہ بارِ الٰہ مجھے وہ راہ دکھا، اس راہ پر ثابت قدم رکھ جو تیری رضا کی راہ ہو، عمل وہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میں بھی بہت سے اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن اس میں، اس عزا میں، اس سوگ میں وہ کام انجام دینے چاہیے جو پروردگار عالم کو پسند آنے والے ہوں۔ جہاں مجالس برپا کر رہے ہیں وہاں عبادات کی بھی اہمیت ہو، مجالس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی اہمیت کو بھی جانیں، ایسا نہ ہو کہ محض مجالس برپا ہوں اور نمازیں قضا ہو۔ خداوند متعال ہمیں دین کے اوپر ویسے عمل کرنے کی توفیق دے جیسا رسول اللہ چاہتے تھے، جیسا امام حسین علیہ السلام پسند کرتے تھے۔ آج کی مجلس، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے عنوان پڑھا ہو کہ سشرہ مجالس کا عنوان کیا ہے، اور ممکن ہے بعض خواتین عنوان سے ہی آگاہ نہ ہو۔ پہلی مجلس میں عنوان مجلس کو بھی بیان کیا جاتا ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا بات یہاں بیان کی جائے گی وہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اس سے پہلے کہ عنوان مجلس کو بیان کروں، تمہیدی گفتگو اس عنوان کے حوالے سے، ہم اور آپ سب انسان، سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہم محتاج ہیں، ہم مدد کے نیاز مند ہیں، اور انسان کو اللہ نے محتاج ہی خلق کیا ہے. انسان بے نیاز نہیں. کبھی بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی غریب ہوتے ہیں, ناتوان ہوتے ہیں, تو دوسروں کے امداد کی ضرورت پڑتی. یہ ایسا خانہ جب سجایا گیا, یقیناً بہت سے لوگوں نے اس کام میں مدد کی. حتیٰ یہاں پر آ کر جب ہم بیٹھے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بس آ کر بیٹھ گئے, بلکہ اس سے پہلے بہت سارے کام انجام پائے ہیں تو یہ مجلس برپا ہو رہی ہے, اور بہت سے کام انجام پاتے رہیں گے تو یہ مجلس ہوتی رہے گی. ان سب کاموں میں تعاون کی, معاونت کی ضرورت ہوتی ہے. مدد کے بغیر کوئی کام نہیں چل سکتا. تو سب کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے. اور جب کوئی انسان بہت لاچار ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, تو اس کی مدد کی شدت بڑھ جائے, نیاز کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے. مثلاً اگر کوئی ڈوب رہا ہے تو وہ کیا صدا دیتا ہے, مجھے بچاؤ, میری جان بچاؤ. یہ مدد کے لیے پکارنے والا شخص ہے جس کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک مددگار کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اگر آپ کا بچہ بیمار ہو اور آپ جانتے ہو کہ ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے, تو خود بخود زبان سے جملہ لکھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ میری مدد کریں, کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ شاید وہ کچھ کر کے, کچھ ٹیسٹ کر کے, کسی آپریشن کے ذریعے, کسی کام کے ذریعے آپ کے بچے کو بچا سکے. گرچہ جو مومن ہوتا ہے اس کے ذہن میں ان تمام امداد کے پیچھے, ساری امداد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے, کہ چاہے وہ کوئی بھی مدد کرنے والا ہو, وہ مددگار اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ مجھے زندگی میں مدد کی ضرورت نہیں. ہر روز آپ کو کئی لوگوں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. شوہر کو بیوی کی مدد کی ضرورت ہے, بیوی کو شوہر کی مدد کی ضرورت ہے, بچوں کو ماں باپ کی مدد کی ضرورت ہے, حتیٰ کہ ٹیچر کو اسٹوڈنٹس کی مدد کی ضرورت ہے. کہ ٹیچر پڑھاتی رہے اور پڑھنے والے پڑھے نہیں, ہوم ورک کر کے نہیں لے کر آئے, سمجھے نہیں, توجہ نہ رکھے, تو استاد بھی کچھ نہیں کر سکتا. پوری دنیا میں انسان ایک دوسرے کے مدد کے محتاج ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. نا ایسے لوگ زندگی میں آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے جو یہ زبان سے کہتے ہوں گے کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, اور وہ تنہا رہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ کسی سے کوئی مدد نہ لے, باوجود اس کے کہ وہ مسلسل مدد لے رہے ہوتے, کہیں نہ کہیں مدد لیتے ہیں, لیکن ان کا تکبر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس زبان سے جملہ ادا کریں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت. کوئی بھی انسان میں نیاز نہیں. ایسے لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, اس کو علاج کی ضرورت ہے, کہ وہ علاج کرے اور اپنا علاج کروانے کے بعد اس جگہ پر آئے کہ محسوس کرے کہ مجھے بھی لوگوں کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم مددگار بننا سیکھیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کی جتنی مدد کر سکتے ہیں اتنی مدد کریں. انسان جب دوسروں کی مدد کو سمجھتا ہے اور ان کا شکر بجا لاتا ہے کہ پروردگار عالم نے میرے لیے مددگار بھیجے, تو یہ وہ انسان ہوتا ہے جو انسانوں کا شکر کرنے کے بعد اللہ کے شکر کی بھی توفیق حاصل کرتا ہے. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص بندوں کا شکر گزار نہ ہو تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا. جس کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی قدر نہیں ہوتی کہ وہ میری مدد کر رہے ہیں, وہ اپنے رب کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. پروردگار عالم ہمیں شاکر بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو مدد اور نصرت یہ انسان کی ضرورت ہے, اور جب انسان ڈوبتا ہوا پکارتا ہے تو وہ مدد کے لیے بلاتا ہے. پکار ہماری زندگی کا جزو ہے. بچہ ماں کو بلاتا ہے, پکارتا ہے, ماں سے مدد طلب کرتا ہے. بیمار اس شخص سے جو عیادت کر رہا ہوتا ہے مدد طلب کرتا ہے. ہر جگہ ہمیں پکار کی صدا آتی ہے, اور جب کوئی پکارتا ہے اور جو اس پکار پر لبیک کہنے والا ہوتا ہے وہ مددگار ہوتا ہے. ایک شخص پکار رہا ہے, دوسرا شخص سن کر لبیک کہتا ہے, یہ لبیک کہنے والا مددگار ہوتا ہوں. اب پکار کی بات آ گئی ہے تو میں اپنے عنوان کو بیان کر دوں کہ جو مجلس کا عنوان میں نے رکھا ہے اس عزا خانے کی اشا مجالس کے لیے وہ کربلا کی پکار ہے. کربلا صدا دے رہی ہے, کربلا بلا رہی ہے, کربلا ندا دے رہی ہے. لفظ پکار آپ کی کانوں میں, آپ کے دلوں تک پہنچ رہا, ندا کربلا آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے. صدائے حل من ناصر لینصرنا, سید الشہداء مظلوم کربلا کی آواز ہم اور آپ آج بھی سنتے. اگر ہم نے اس پکار کے اوپر لبیک کہہ دیے تو اس فرش عزا پر آ کر بیٹھنا, اس صدا کو سن کر عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شریک ہونا. اور یہ صدائے امام حسین علیہ السلام ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی. صرف 61 ہجری کے لیے نہیں تھی, صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی, بلکہ امام کی ندا ایسی ندا تھی جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے. ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی پر صلی اللہ علیہ
وسلم محمد و آلی محمد و جل فرجہ,
اس وقت تک باقی رہنے والی ہے. اور امام زمانہ سب سے محکم مضبوط طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی ندائے حل من ناصر لینصرنا پر لبیک کہنے والے ہوں, اور ان کا ساتھ دینے والے امام زمانہ کے ساتھ ہی ان کے ناصرین وہ ہوں گے جو امام حسین علیہ السلام کے صدا پر لبیک کہنے میں ان کے معاون اور مددگار ہوں. ایک آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام بنایا کیونکہ اس پکار کی اہمیت کو مجھے بیان کرنا ہے. قرآن کریم میں جہاں کہیں پکار اردو میں لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ عربی میں دیکھیے تو آپ کو نادا کا لفظ نظر آئے گا. نادا یعنی پکارنا, اور یہ لفظ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام بنایا وہ آیت کریمہ ہے جو سورہ صافات کی 75 نمبر اس کا نشان ہے, اور حضرت نوح علیہ السلام کی پکار کو بیان کر رہا ہے. لقد نادانا نوحن, اللہ اپنے ایک نبی کا ذکر کر رہا ہے, ایک اہم ترین نبی کا ذکر کر رہا ہے. حضرت نوح کے نام پر پوری سورہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر مختلف جگہوں پر بار بار ہوا ہے, اور یہ سورہ صافات کی 75ویں آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لقد نادانا نوح, اور لقد کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ تاکید کے ساتھ. لام کو کہتے ہیں حرف تاکید عربی میں, اور قد کا مطلب ہوتا ہے بتحقیق یقیناً بے شک. نادانا یعنی ہمیں پکارا نوح نے, نوح نے ہمیں پکارا. فلا نعم المجیبون, جب نوح پکار رہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے بس ہم بہترین جواب دینے والوں میں سے. اللہ بہترین جواب دینے والوں میں سے کون ہوگا جو سب سے جلدی پکار کے اوپر لبیک کہنے والا ہوگا؟ پروردگار عالم. پکار پر لبیک کہنے کے لیے قدرت کی بھی ضرورت ہے کہ مدد کر سکے. اگر ایک بندہ مر رہا ہو, پروردگار سب کو محفوظ رکھے, بیماری ایسی ہو لیکن مجھ سے کہے مدد کرے, میں کہوں گی میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میں تو نہیں جانتی اس کو کیا بیماری ہے. اگر بیماری کو جانتی بھی ہو تو اس کے لیے کون سی دوائیاں دینی؟ ہر چیز میں تو میں مدد نہیں کر سکتی. جو میرا شعبہ ہے میں اسی میں مدد کر سکتی ہوں, جو میں نہیں کر سکتی وہاں مدد نہیں کر سکتی. لیکن پروردگار عالم ہر شعبے میں مددگار, اپنے انبیاء کے لیے بھی مددگار ہے. فلنعم المجیبون, اللہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ بس وہ بہترین جواب دینے والا. اذان کی خاطر چل رہا ہوں. پر محمد و علی محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و علی محمد وجل فرجهم.
بس حضرت نوح کا قصہ سب کے ذہن میں کہ جب جناب نوح کے اوپر وہی نازل ہوئی کہ کشتی کو بنائیں اور کشتی اتنی عظیم و شان ہو جس میں تمام جانوروں کے جوڑے آ جائیں اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ تھے ایمان لانے والے تھے وہ اس میں سوار ہو سکیں. حضرت نوح علیہ السلام نے جب سب کو سوار کر لیا تو وہ بیٹا جو پہاڑ کی بلندی پر کھڑا ہوا تھا اس کو بھی ایک مرتبہ پکارا, اس کو بھی بلایا, اس کو بھی دعوت دی تو ایمان لے آیا اور ان کے ساتھ سوار ہو گیا. مگر اس نے تکبر کیا اور اس نے باپ سے کہا کہ مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے, میں خود ہی اپنے آپ کو بچا لوں گا, میں اتنی بلندی پر ہوں یہاں تک طوفان نہیں آئے گا. اور تکبر کیا, بے نیازی کا اظہار کیا یہاں تک کہ ایمان نہ لایا اور ڈوب گیا. لیکن جو لوگ حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے پروردگار عالم نے ان کو نجات دی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, ہم نے ان کو بھی نجات دی, حضرت نوح کو بھی بچایا, ان کے ساتھ والوں کو جو ان کے اہل تھے ان کو بھی نجات دی کرب عظیم سے, ایسی سختی سے, ایسے کرب سے جو بہت زیادہ بڑا تھا. عظیم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا. کرب عظیم سے پروردگار عالم نے نجات دی, لیکن اس نجات کا سبب وہ ندا تھی جو حضرت نوح نے, وہ پکار تھی جو حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کو دی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کے اوپر جواب دیا, استجابت کی, خداوند متعال لبیک کہا. یہ حضرت نوح کا واقعہ اسی طرح سے پروردگار عالم نے جہاں ندا کا ذکر کیا ہے, پکار کا ذکر کیا ہے, تو سورہ مریم میں ابتدائی آیات میں حضرت زکریہ کو یاد کیا ہے. اور سورہ مریم اس طرح سے شروع ہوتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کاف ہا یا عین صاد, ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ, کہ یہ ذکر تیرے پروردگار کی رحمت کا ہے. رحمت ربی کا, اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں, تمہارے پروردگار کی رحمت کا ذکر ہے کہ جب اس نے اپنے بندے زکریہ کے اوپر مہربانی کی, رحمت نازل کی. کس وقت رحمت نازل کی اپنے بندے زکریہ کے اوپر, یہ نبیوں کا ذکر کر رہا ہے پروردگار. اذناد ربہ, جب حضرت زکریہ نے اپنے رب کو پکارا تھا, حضرت زکریہ رب کو پکارے, اذناد ربہ نداء خفیہ, بہت ہی ضعیف نحیف دھیمی آواز میں بڑھاپے کے عالم میں حضرت زکریہ نے نداء خفی کو ذکر کیا پروردگار نے. ضروری نہیں ہے کہ انسان جب دعا مانگے تو بہت چیخ کر پکار کرے, بہت بلند صدا سے سوال کرے, اگر دل سے مانگ رہا ہے تو نداء خفی کے اوپر بھی لبیک کہا جائے گا. خفی بھی آواز ہو, بہت دھیمی آواز میں بھی کوئی دعا مانگے لیکن دل سے دعا مانگ رہا ہو تو تب بھی پروردگار لبیک کہتا ہے, خداوند متعال جواب دیتا ہے. نداء خفی کے ساتھ حضرت زکریہ نے دعا کی اور اپنے کمزوری کا ذکر کیا. حضرت زکریہ بوڑھے ہو چکے ہیں, ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے. کیا کہا؟ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا, پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, میرا سر سفید ہو گیا. اتنے بوڑھے ہو گئے تھے حضرت زکریہ اور اب تنہائی کا احساس کرتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی ہونا چاہیے, بچہ بھی ہونا چاہیے, میری بھی اولاد ہونی چاہیے, مجھے اولاد کی ضرورت ہے. اس عالم میں پروردگار عالم نے ان کی دعا کو سنا. اس سورہ مریم میں, پوری سورہ میں حضرت زکریہ کا, حضرت عیسیٰ کا, حضرت مریم کا, ان تین ہستیوں کا ذکر ہے جنہیں پروردگار عالم نے چنا تھا. تو پروردگار عالم کو ندا دینے والا بندہ ہے, پکارنے والا انسان ہے, لبیک کہنے والا خداوند متعال. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب اولو العزم انبیاء نے پروردگار عالم کو پکارا, ہم سب بھی خداوند متعال کو پکار کر دیکھیں کہ خداوند متعال کیسے لبیک کہتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان خدا کو پکارتا ہے اور کبھی خدا بندے متعال کے نمائندے انسانوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. کس لیے پکارتے ہیں؟ اس کا تھوڑا سا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 میں اس کے ابتدائی جملات کو بیان کریں تاکہ ہم اور آپ اس سے مستفید ہوں گے. جب اللہ کے نمائندے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء، پروردگار عالم کے ائمہ اولیاء لوگوں کو پکارتے ہیں تو وہ کیا دعوت دیتے ہیں؟ وہ کیا لوگوں سے چاہتے ہیں؟ لوگوں کو کس چیز کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں؟ ایک مرتبہ دودھ پینے کا محمد والا
صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہ.
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری،
یا علی،
حیدری،
یا علی.
برائے خوشنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
یہاں پر خداوند متعال نقل قول کر رہے ہیں اہل ایمان کا، اور جب اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تو کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک منادی کی ندا کو سنا. سمعنا یعنی ہم نے سنا، منادی کہتے ہیں ندا دینے والے کو، پکارنے والے کو. کہتے ہم نے سنا ایک منادی کی ندا کو. اور سننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان سنے اور سمجھے نہیں، سننے کا مطلب ہوتا ہے کہ کان سے سنے اور دل کے کانوں سے بھی سنے. اس کی مثال بہت واضح ہے، ایام عزا ہیں، بہت ساری چیزوں کی مثالیں ہمارے پاس اسی عزاداری کے حوالے سے آ جاتی. مثال کے طور پہ بہت سی مجلسیں لوگ سنتے ہیں، جا کر بیٹھتے ہیں، کانوں میں آواز پڑتی ہے، لیکن اگر وہ باہر آ جائے اور کوئی ان سے دوسرا پوچھ لے آپ نے کیا سنا، کہیں گے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، نہ سمجھ آنے کی وجہ کیا ہے؟ توجہ کا نہ ہونا. سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ توجہ نہیں تھی، دماغ کہیں اور تھا، ہو سکتا ہے اپنے گھر میں ہو، اس کے علاوہ کہیں اور ہو. بعض لوگ سن رہے ہوتے ہیں لیکن دھیان موبائل میں ہوتا ہے، توجہ موبائل پر ہوتی ہے، اس لیے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ مجلس میں کیا ہو. کچھ لوگ شور کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، خواتین کی باتوں کی وجہ سے نہیں سن پاتے. ان سب سے اہم مسئلہ توجہ رکھنے کا. اگر انسان توجہ رکھے، اور خصوصاً وہ لوگ جو توجہ رکھنا چاہتے ہیں وہ آگے آ کر بیٹھتے ہیں، وہ مزاحمتیں ختم کر کے بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے سننے میں مشکل پیش آتی ہے. تو ایسے بہت سے ہیں جو آتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں لیکن دل میں کچھ نہیں اترتا اور واپس چلے جاتے ہیں. سننے کا مطلب ہے سمجھنا اور دل کے کانوں سے سننا. بس یہ اپنے پروردگار سے کہتے ہیں بارے لہا ہم نے منادی کو سنا. سمعنا منادیاً، کیا کہہ رہا تھا منادی؟ کس چیز کے لیے پکار رہا تھا؟ پکار کے بھی تو مدعا علیحدہ ہوتے ہیں نا. ابھی آپ کے سامنے مجلس میری حدیث سے پہلے آپ کو پکارا گیا کہ آپ اس عزا خانے کے لیے مدد کریں، یہ پکار تھی. آپ کے تعاون سے اب تک ہوتا رہا ہے، آپ تعاون کریں گے تو اور بہت کچھ ہو جائے. کبھی کوئی پکارتا ہے شہداء کے لیے، کبھی کسی کی پکار کا مدعا ہوتا ہے سیلاب زدگان. ہو سکتا ہے کبھی کسی کی پکار کا مدعا کوئی ایک خاص علاقہ ہو، ایک طبقہ ہو، ایک گروہ ہو. تو سب کی پکار کے مدعا مختلف ہو سکتے. یہ جو پکارنے والا جس کو اہل ایمان نے سنا ہے، اس کی پکار کا مدعا کیا ہے؟ کس چیز کے لیے بلا رہا تھا؟ کس چیز کے لیے پکار رہا تھا؟ اس کی پکار کا مدعا، اس کا دعوت کا پیغام کا مطلب یہ تھا، ینادی للایمان، وہ ندا دینے والا تھا ایمان کے لیے. اور کیا کہتا تھا، کس طرح سے دعوت دیتا تھا؟ ان آمنو بربکم، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ. بت تمہارے رب نہیں ہے، انہوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا, بتوں نے تمہیں خلق نہیں کیا, وہ تمہیں رزق نہیں دیتے, بلکہ جو تمہیں رزق دیتا ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جو سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے, اس رب کے اوپر ایمان لیا, جو ہر چیز کا رب ہے. انآمنوا بربکم, یہ ان کی دعوت, توحید کی دعوت دیتے ہیں. وہ ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں, ایک پروردگار کی دعوت دے رہے ہیں, اس کے اوپر ایمان لے آؤ. پھر یہ کہتے ہیں کہ فآمنا, بس پروردگار ہم ایمان لے آئے. اب جب ایمان لے آئے تو اب یہ پروردگار کو پکارتے ہیں. اللہ کو پکارنے کا اس کو حق ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے. اللہ سب کو دیتا ہے, عطا کرتا ہے, لیکن جب تک آپ کا کسی سے کوئی تعلق ہے آپ اسے پکار سکتے ہیں. اگر آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, بیمار ہیں, اور گھر میں کوئی فرد ایسا ہے جس سے آپ ایک سال سے لڑے بیٹھے ہیں, اب اگر آپ کو ایک گلاس بھی چاہیے تو آپ 50 دفعہ سوچیں گے کہ آپ اس کو پکاریں یا نہیں پکاریں. تو اس سے تو لڑائی ہوئی ہے, کیسے اسے پانی مانگوں گی, مشکل میں بھی ہوں گی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر پانی پیے سو جائیں, کسی بھی طرح رہ لیں, اس کو نہیں پکار سکتی کیونکہ اس سے تعلق ٹوٹا. خدا انہیں مطالعہ کرتا ہے, لیکن ممکن ہے اگر وہ ہمدرد ہے, انسان ہے, اور آپ کی حالت دیکھ رہے, بے شک آپ اس سے لڑی ہوئی ہو, پھر بھی آ کر آپ کو پانی پلا دے, آپ کی ضروریات کا خیال کرے, یہ انسانیت کا تقاضا ہے. لیکن پکارتے وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے اس سے کوئی تعلق ہونا چاہیے. ایسا ہمسایہ جس سے آپ کا تعلق ہے آپ اسے ہی پکاریں گے, جس سے تعلق ہی نہیں رکھا اسے کیسے پکاریں. بس اب بندہ پروردگار کو بلاتا ہے, خدایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, ربنا اے ہمارے رب. اور یہ دعا کرنے کا بہترین طریقہ ہے. جب کسی دعا میں 5 مرتبہ ربنا آ جائے تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہ. پھر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے, پھر وہ دعا رد نہیں ہوتی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اب یہ بندہ کہتا ہے بارے اللہ تجھ پر ایمان لے, ہم تجھ ہی کو ایک پروردگار مانتے ہیں, پس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. وکفرنا سیئاتنا, اور ہماری خطاؤں کو, ہماری گناہوں کو چھپا دے. بہت خوبصورت ہے یہ دعا کہ جس میں پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ گناہ معاف کر دیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو چھپا دیں. بہت سوال کیا مقام بھی ہے یہ کہ آخر پہلے گناہوں کی معافی کا جب سوال کر لیا ہے تو پھر دوبارہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ چھپا دیں. ایک جگہ پر ہے ذنوب, ذنوب کا مطلب گناہ ہوتا ہے, سیاد بھی خطاؤں کو کہتے ہیں, لیکن بعض آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ سیئات چھوٹے گناہوں کو گناہن صغیرہ کو کہا جاتا ہے. اور پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ, جھوٹ نہ بولو, غیبت نہ کرو, نماز کو ترک نہ کرو, نماز کے پابند بن جاؤ, تو جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم دن میں کرتے رہتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم چاہنے کے باوجود نہیں چھوڑتے یا سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے کتنے گناہ ہیں, خدا وند مطال ان گناہوں کو چھپا دے گا, ان گناہوں سے ہماری آبرو کو محفوظ رکھے گا. تو دوسری دعا یہ کہ پروردگار ہماری گناہوں کو, ہماری خطاؤں کو محفوظ کر لے, چھپا دے. اور آخری دعا یہ کہ توفنا مع الابرار, یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ یہ اہل ایمان یہ دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت دے. بہت خوبصورت ہے یہ دعا کہ ہم مرے توفنا مع الابرار, ابرار کہتے ہیں نیک لوگوں کو, جب مرے ہماری موت آئے تو صاحبان ایمان کے ساتھ آئے, نیک لوگوں کے ساتھ آئے, موت آئے تو ایمان کے ساتھ آئے, ایمان کے بغیر نہیں مرنا چاہتا. جو مومن ہے وہ اپنی زندگی کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے, وہ اپنی موت کے بارے میں بھی فکر ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ زندہ رہے اور ایمان کے ساتھ مرے. بہت مشکل وقت ہے، بہت سخت دور ہے یہ دور جس سے ہم گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں. جو سال گزر گیا وہ بھی اہل ایمان کے لیے سخت سال تھا، کٹھن سال تھا، اور جو سال آ رہا ہے نہیں معلوم یہ 10 دن آپ کے کیسے گزریں گے، کتنے سخت گزرنے والے. یہ سال جو گزرا ہے اس میں کبھی توہین رسالت کا مسئلہ، کبھی اور اب تک مسلسل شہادتوں کا امتحان، یہ آزمائش. نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آج اگر ہم خود ہمارے گھر کے مرد بچے باہر نکلے ہیں رات کو واپس گھر میں لوٹیں گے یا نہیں، کس کی باری پہلے آتی ہے. اہل تشہیر ان تمام آزمائش اور تمام امتحانات کو دینے کے باوجود عزاداری سید الشہداء میں باہر آتے یا نہیں، اپنے گھروں سے نکلتے ہیں نہیں. ہمیں اتنا ڈرایا گیا ہے، اتنا خوف دلا دیا گیا ہے کہ جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ عاشورہ کے جلوس میں باہر نہیں نکلیں گے. یعنی ممکن ہے کہ اس سال مجلسوں میں اتنی تعداد نہ ہو جتنی ہمیشہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے. اگر ایسا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان کمزور، ہم اس آزمائش میں پیچھے رہ گئے، ناکام ہو گئے. لیکن جس کو محبت ہے امام حسین علیہ السلام سے، سید الشہداء کا درد رکھتا ہے، عزاداری کو فریضہ سمجھتا ہے، وہ عزاداری میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوگا، وہ اور زیادہ نکلے گا. اگر پچھلے سال آپ 4 گھنٹے مجلسوں میں رہتی ہیں، اس سال سوچیں گے ہمیں 6 گھنٹے لے کر دکھانا ہے تاکہ ہم دشمن کے منہ پر تماچا لگائیں کہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں کامیاب کرے. تو جو مومن ہے وہ مرنے سے نہیں ڈرتا، جو مومن ہے وہ اپنی موت کے لیے دعا کرتا ہے کہ اچھی راہ میں، اچھی جگہ پر، اچھے لوگوں کے ساتھ مجھے موت آئے. کتنی شہادتیں مسجد حیدری میں ہوئی، مسجد علی رضا میں ہوئی. یہ کیسی موت تھی؟ نمازی کی موت نمازیوں کے ساتھ، یوم عاشورہ عزادار کی موت عزاداروں کے ساتھ، شہادت بن کر آئی. اور بہت اچھا لگتا ہے انسان ان لوگوں کا تذکرہ کرے جن کو شاید لوگ نہیں جانتے. واقعی بہت سارے اچھے لوگ، مومن لوگ ایسے جن کے نام کوئی بڑے نام نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے کیے ہوتے جس کی وجہ سے پروردگار عالم انہیں چن لیتا ہے. شہادت سعادت ہے، سید الشہداء کے چاہنے والے اس سعادت کو سینے سے لگانے کے لیے منتظر. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرجہم. مولا کا ارشاد ہے کہ مجھے موت اتنی پسند ہے جیسے ایک بچے کو اپنی ماں کا سینہ. اتنا امام علی موت سے محبت رکھتے. مرنے سے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، شہادت سے ڈرنا نہیں چاہیے. اپنی جان کی حفاظت کے لیے جیسے یہاں سیکیورٹی کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں، ہر امام بارگاہ میں سیکیورٹی کے انتظامات، وہ علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی موت کے خوف سے اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، مجلسوں میں نہ آئے، جلوس میں نہ جائے، اپنے بچوں کو روکیں کہ جلوس میں نہ جائیں، یہ عزاداری سید الشہداء سے پیچھے ہٹنے والے. توفنا مع الابرار، بار بار اس جملے کو تکرار کر رہی ہوں اس وجہ سے کہ نیکوکاروں کے ساتھ مرنا ممکن ہے، آپ کا نام نہ ہو، ممکن ہے کوئی پہچانا نہ گیا ہو، لیکن کیونکہ اس کو اللہ نے ذمہ داری ایسی دی تھی، کام ایسا دیا تھا جس کو اس نے چن لیا، پروردگار عالم نے بھی اس کو اچھی موت کے لیے، شہادت جیسی موت کے لیے چن لیا. تذکرہ کروں گی آفتاب حیدر صاحب کے ساتھ ایک شخص شہید ہوا جس کا کام کیا تھا، کام یہ تھا کہ وہ صبح انہیں ساتھ لے کر جاتا تھا. آفتاب حیدر جعفری خود عالم دین، مولانا ذاکر، مختلف جگہوں پر شہادتوں کے واقعات میں سامنے سامنے ہوتے تھے، ہمیشہ آگے صفحہ اول میں نظر آنے والے عالم تھے. ان کے ساتھ جو شخص شہید ہوا وہ عالم نہیں تھا، لیکن آفتاب صاحب کی پکار پر لبیک کہنے والا تھا. چھوٹا سا کام کرتا تھا، ان کو لے کے جاتا تھا، ساتھ لے کر آتا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نیک شخص کے ساتھ، ابرار کے ساتھ موت دی، نیکوکاروں کے ساتھ ان کا شمار بھی کیا. یہ دو شہادتیں ایک ساتھ ہوئی. ان کی زندگی کے اور بھی کچھ واقعات معلوم ہوئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص نیکیاں کمانا چاہتا تھا. نیکیوں کی تلاش میں تھا. پروردگار عالم ہمیں نیکیوں کی تلاش میں رہنے والوں میں، نیکی کمانے والوں میں شمار کرے. اور ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کی مدد بہت مختصر ہو، بہت چھوٹی سی ہو، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو. اس لیے کہا گیا کہ چھوٹی نیکیوں سے بھی اجتناب نہ کریں. انسان یہ نہ سوچے میں تو بہت بڑا کام کروں گا، اگر کوئی کام بڑا ہوگا، بڑا نظر آئے گا تو کروں گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو کام، چھوٹا کام ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہو. کہ کربلا ہمیں پکار رہی ہے اور اسی پکار کو سن کر آپ یہاں پر آئی ہوں. وہ پکار تھی امام حسین علیہ السلام کی، یوم عاشورہ کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. حسین نے پکارا تھا اور وہ پکار جس جس کے کام میں پڑھی اس کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی اطاعت نصرت واجب ہو گئی. اس صدا کے حوالے سے بہت سی مجلسوں میں ذکر کرتی ہوں اور میرا دل چاہتا ہے جب بھی اس ندا کا ذکر کروں، اس واقعے کو بھی بیان کروں، یاد دلاؤں جو ہمارے دل کو تڑپا دیتا ہے. کچھ لوگ تھے امام سے محبت کرنے والے، امام کو چاہنے والے، خدا نے محبان سید الشہداء میں سے قرار دیا. جس نے محبت حسین حاصل کر لی اس نے اللہ کی محبت حاصل کر لی، اور جس کے دل میں امام علی مقام کی محبت ہوتی ہے وہ اپنی جان کو حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. چاہتے تھے اپنی جانوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کرنا. کربلا کے میدان میں آئے یوم عاشور، مسافر تھے، یہاں سے گزرے تھے، نہیں جانتے تھے امام حسین علیہ السلام کس مشکل میں ہوں، نہیں جانتے تھے کہ امام حسین پر کیا وقت پڑا. کہ جب کربلا میں امام کے حالات کو دیکھا تو امام علی مقام سے سچے دل سے یہ کہا کہ مولا ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، مولا ہم آپ پر قربان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایک ذمہ داری ہماری گردن پہ ہے کہ ہمارے پاس امانتیں ہیں، اگر ہم ان امانتوں کو نہ لوٹائیں تو خائن ہو جائیں گے. اور یہ ذمہ داری امام حسین علیہ السلام سے جب انہوں نے ذکر کی تو امام نے کہا تم جاؤ اپنے امانتوں کو واپس لوٹاؤ. کیونکہ امام حسین اس پورے واقعے میں جتنی مجلسیں آپ لوگ سنتے ہیں کبھی بھی کسی کو امام نے زبردستی نہیں روکا. شب عاشور امام علی مقام نے چراغ بجھا دیے تھے. چراغ خاموش کیوں کیے، کیوں بجھائے؟ تاکہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. امام حسین علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو کہ ہم حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر تمہیں شرم آتی ہے تو میرے بچوں کے ہاتھ کو پکڑ کر چلے گا، تاکہ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کی گردن پہ سے امام کی بیعت ختم ہو جائے. مولا نے کہا میں اپنی بیعت کو تمہاری گردن اوپر سے اٹھاتا ہوں. تو حسین زبردستی تو کسی کو نہیں روک رہے تھے، لیکن امام علی مقام نے ان لوگوں کو واپس کیا اور یہ کہا کہ تمہارے کان میں میری صدائے استغاثہ نہیں پہنچنی چاہیے، جب میں صدائے استغاثہ بلند کروں تو یاد رکھنا تم کربلا سے اتنی دور ہو جاؤ کہ تمہارے کان میں میری صدا نہ پہنچے. کیونکہ اگر کسی نے میری آواز کو سنا، وہ ایک ہی زمانے میں تھے، 61 ہجری محرم الحرام میں تھے، 10 محرم کو وہ کربلا کے آس پاس تھے، امام نے کہا اگر کسی نے میری آواز کو سنا اور لبیک نہ کہا تو اس کے اوپر عذاب نازل ہو. صدارہ نے امام ہمارا زمانہ ایک نہیں ہے، لیکن حسین کی صدا استغاثہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھی، یہ وہ صدا تھی جو رہتی دنیا تک تا قیام قیامت ہر مومن کے کان میں آئے. اس لیے ہم زیارت عاشورا پڑھتے تاکہ کربلا کو زندہ کریں اور یہ کہیں کہ پروردگار وہ امام منصور، امام زمانوں کو آپ کی نصرت کی ضرورت، امام زمانوں کو ہماری مدد کی ضرورت. 61 ہجری میں امام حسین کو زمانے کے لوگوں کی نصرت کی ضرورت تھی، آج زمانے کے امام، امام حسین کے فرزند، وقت کا حسین، اس کو ہماری نصرت کی ضرورت ہے. بس زیارت عاشورا
جلوہ پڑھتے ہیں تاکہ وہ کربلا اور آج کی کربلا ایک دوسرے سے جڑ جائے. ہم اس وقت نہ تھے مولا، 61 ہجری میں نہیں تھے کہ آپ کی مدد کرتے، لیکن مولا آج آپ کا فرزند زمانے کا امام موجود ہے. ہم دعا کرتے ہیں جب وہ منتقم خون حسین تشریف لائے تو ہم امام حسین کے خون کا بدلہ لے سکے. عزاداروں آج پہلی محرم، ابھی بہت گریا کرنا ہے. خدا آپ کو جزائے خیر دے، ہر آنسو جناب سیدہ کی رومال کی زینت بنے. پروردگار عزاداروں کی حفاظت کرنا. عزادارہ نے باپ جب آپ گریا کرتے جب مسائب کی منزل آتی تو دل چاہتا ہے کہ وہ خوشخبری بھی سنا دی جائے جو رسول اللہ نے جناب سیدہ کو بیان کی تھی. فرمایا تب فاطمہ جو تمہارے بیٹے کے غم میں روئے گا وہ آنکھیں جو تمہارے حسین عذاب اشک برسائیں گی اس دن جب آنکھیں گناہوں کی وجہ سے رات محشر انصار ہوگی جھکی ہوئی ہوگی وہ آنکھیں اس دن خوشحال ہوگی وہ چہرے جو حسین کے غم میں محزون ہو گیا. اگر آپ سے اشک نہ بہے لیکن کم از کم چہرہ محزون ہر اس شخص کا ہوتا ہے جس کے دل میں محبت ہے حسین. رسول اللہ نے کہا فاطمہ وہ چہرے جو تمہارے بیٹے حسین کے غم میں محزون ہوں گے اس دن جب چہرے سیاہ ہو جائیں گے گناہوں کی وجہ سے چہرے محزون ہوں گے وہ چہرے خوشحال اور مسرور ہوں گے. پروردگارا عزاداروں کی گناہوں کی مغفرت فرما. عزادارا نے امام فرش عزادہ حسین پر بیٹھے دل چاہتا ہے کہ پہلی مجلس میں وہ مسائل بیان کروں جو رسول اللہ کی زندگی کی پہلی مجلس تھی، جو زمین کی غم حسین کی عزائے حسینی کی پہلی مجلس تھی. پہلی مجلس پڑھنے والے، ذکر کرنے والے ذاکر جبرائیل علیہ السلام ہے اور سننے والے رسول اللہ. کیسا تولد ہے حسین کا، یہ کیسا مولود ہے. جب بھی کوئی دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں مسرور ہوتے ہیں، لیکن جب امام حسین متولد ہوئے تو نانا نے آغوش میں لیا بچے کو اور گریا کر رہے ہیں. جناب سیدہ سوال کرتی ہے بابا آپ رو رہے ہیں، یہ سوال بہت بجا تھا، بچے کے تولد کا موقع ہے اور نانا گریا کر رہے. فاطمہ سوال کر رہے بابا کیوں رو رہے ہیں. جناب سیدہ کو جواب دیا رسول اللہ نے فاطمہ جبرائیل نازل ہوئے تھے مجھے اس بچے کی شہادت کی خبر دی، مجھے بیان کیا جبرائیل نے کہ تمہارا بیٹا رات کی سرزمین میں بھوکا پیاسا غریب شہید ہو جائے گا. حسین مظلوم بھوکے بھی ہے، پیاسے بھی ہے، مسافر بھی ہے، غریب امام ہے، بے کس امام. عزاداروں پرسا دیجئے جناب سیدہ کو ان کے لال کا. جناب سیدہ نے جملے سنے بیوی بھی گریا کرنے لگی. عزاداروں بیوی نے جو سوال کیا وہ کیا تھا، یا رسول اللہ اے بابا کیا آپ اس وقت موجود ہوں گے؟ اس سوال کے پیچھے یہ سوال بھی ہے کہ جب میرا حسین تنہا ہوگا مصیبت میں ہوگا وہ کسے پکارے گا، وہ کس کو بلائے گا، کون اس کا مددگار ہوگا؟ بابا کیا آپ ہوں گے؟ رسول اللہ نے کہا فاطمہ میں اس وقت نہ ہوگا. پھر سوال کیا بابا کیا علی ہوں گے؟ فرمایا فاطمہ علی بھی نہ ہوں گے. عزادار حسین کا مددگار کون ہوگا؟ پوچھتی ہے بابا کیا اس وقت میں ہوگی؟ فرمایا فاطمہ تم بھی نہ ہوگی، حسن بھی نہ ہوگی. ایک مرتبہ جناب سیدہ نے پوچھا بابا پھر میرے بچے کی کون مدد کرے گا، کون حسین پر گریا کرے گا؟ عزادار نے رسول اللہ نے خوشخبری دی اے فاطمہ اللہ کرے گا جو تمہارے حسین پر ماتم کرتی رہے گی، ذکر حسین کو زندہ رکھے گی. خدا کا شکر بجا لائے ہمارے اللہ تیرا کرم ہے کہ آج ہم حسین پر رونے والوں میں. امام علی مقام کا سفر شروع ہوا 28 رجب، تین شعبان کو امام علی مقام مکہ میں پہنچ گئے، اور دو محرم الحرام کو امام حسین کربلا میں پہنچے۔ اس لیے جب مسائل کا آغاز ہوتا تو اس سفر سے ہوتا ہے جو مدینہ سے شروع ہوا۔ خدا نے بتایا مسافروں کی حفاظت کرے۔ عزادار، جب کوئی بھی آپ کا چاہنے والا آپ کے درمیان سے کسی بھی سفر کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، دو سال کے لیے، تین سال کے لیے ہو، لیکن جب جا رہا ہوتا ہے تو دل محظور ہوتا ہے کیونکہ جدائی کا وقت ہے، لیکن ایک امید زندہ رکھتی ہے۔ آپ جانے والے سے کہتے ہیں تم جا رہے ہو لیکن خیریت سے پلٹ کر آؤ گے، واپس لوٹ کر آؤ گے تو فلا فلا کام انجام پائے، ایک وقت کی امید ہوتی ہے۔ لیکن عزاداروں، یہاں پر رخصت کرنے والے جانتے ہیں کہ حسین واپس نہیں آئے، اسی لیے کبھی محمد حنفی آگے بڑھ کر روکتے ہیں حسین نہ جائیے، کبھی نانی ام سلمہ روک رہی ہے کہ وہ نہ جائیے، اے حسین جو بیٹے ہیں نواس ہے جناب ام سلمہ کے، بی بی ام سلمہ روک رہی ہے۔ امام حسین بھی جانتے ہیں کہ جائیں گے تو واپس لوٹ کرنا ہے، کتنا سخت ہے امام حسین کے لیے مدینہ کو چھوڑنا۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام بار بار رسول کے روزے پر جاتے، بار بار گریا کرتے تھے واپس لوٹنے۔ روایت کہتی ہے بی بی ام سلمہ نے امام حسین کو روکا، کیونکہ بی بی ام سلمہ امام حسین کے بارے میں رسول اللہ سے حدیث سن چکی تھی کہ میرا حسین کربلا کی زمین پر شہید ہوگا، شہادت کی خبریں سب سن چکے، اس لیے بار بار آگے بڑھ کر روکا جا رہا ہے کہ بولا آپ نہ جائیں۔ ایک مرتبہ امام حسین نے اپنی نانی سے کہا، نانی میں آپ سے بہتر جانتا ہوں، نانی میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت علی ماں بی بی ام سلمہ کی روایت میں ایک اور جملہ ہے جو ہمارے دل کو تڑپا دیتا ہے کہ حسین کیا کیا جانتے تھے۔ مولا نے کہا، نانی پروردگار نے چاہا ہے کہ میں سبا کیا جاؤں، نانی اللہ نے چاہا ہے کہ میرے بچے اسیر بنائے جائیں، نانی میں جانتا ہوں کہ میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ عزاداروں، پرسا دیجئے جناب سیدہ کو کہ میرے مظلوم باپ نے اس وقت مدینے میں کھڑے ہو کر اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کیا، جناب ام سلمہ سے کہا، نانی ان انگلیوں کے درمیان میں دیکھیے، بی بی ام سلمہ نے جب نگاہ کی تو کربلا کی زمین کو دیکھا، امام علی مقام نے ایک مقام کو دکھایا، نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر اکبر کے سینے پر پرچی لگی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قاسم گھوڑے سے زمین پر آئیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں باز کے شانے کٹیں گے۔ بعض روایات میں درج ہے امام مظلوم نے ایک ایک شہادت کو دکھا، بیوی ام سلمہ برداشت نہ کر سکی، غش کھا کر گر گئی، جب غش سے بیدار ہوئی تو کہا جاؤ حسین، مولا کہتے ہیں میرا وعدہ تفلی ہے، حسین جا اپنا وعدہ تفلی لے لو۔ عزاداران احباب، 61 ہجری کی محرم آ گئی، بیوی ام سلمہ کہتی ہے جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھتی گئی میرا دل ڈوبتا گیا، یہاں تک کہ یوم عاشور کی اسرا گئی، جناب ام سلمہ نے ایک مرتبہ غش کی حالت میں دیکھا رسول اللہ تشریف لائے، کیا دیکھتی ہے کہ رسول اللہ کے سر پر پاپا نے جب غم زدہ ہوتے تھے، سوگوار ہوتے تو امامے کو اتار دیتے، سر پر اہدا ہے، سر پر خاک ہے، آستینیں چڑی ہوئی ہے، رسول اللہ کا لباس خاک و خون آلودہ ہے، رسول کا چہرہ غمگین ہے۔ سوال کرتی ہے رسول اللہ آپ کا یہ حال، اللہ کے نبی نے کہا ام سلمہ کربلا کی زمین حسن با حسین کو شہید کر دیا، تیرا حسین قتل کر دیا گیا، اس کے یار و انصار قتل کر دیے گئے، بنی ہاشم کے جواہر زبا ہو گئے، عزاداروں پر جنانوں سے سلما خواب سے بیدار ہوئی، اس شیشی کو جس پہ خاک کربلا آج تک، خاک کربلا جہاں کہیں بھی جائے کسی بھی مقام پر ہو، جب یوم عاشور آتا ہے وقت شہادت سید الشہداء آتا ہے، بس اس وقت وہ خاک خون میں تبدیل ہو جاتی ہے، بی بی نے دیکھا کہ اس شیشی میں خون بل رہا، ام سلمہ نے اپنے سر و سینے کو پیٹنا شروع کیا، اللہ قتل الحسین اللہ صبح الحسین و کربلا، اللہ دارو پرسہ دیجئے امام زمانہ کو بہتر شہداء، پرسہ دیجئے جناب سیدہ خون کے لال کا، ہمارا دل گواہی دیتا ہے